الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے, جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج غسل کے بارے میں سوال جواب کو ہم شامل کریں گے. اول تاخر ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ عزوجل معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اپنی اصلاح کرنے اور درست طور پر پاکیزگی حاصل کرنے کے بارے میں انتہائی معلومات انشاءاللہ عزوجل آپ کو ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. ہو سکے تو سجدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ وغیرہ رکھیے, اور جو مدنی پھول بیان کیے جائیں انہیں ضبط تحریر میں لائیے. جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور ارشاد فرمائیے کہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو بندے پر کچھ احکامات لازم ہو جاتے ہیں. ایسی حالت میں جب کوئی شخص جنبی ہو, یعنی جس پر غسل کرنا فرض ہو, تو کن کن کاموں سے اس کو منع کر دیا جائے گا؟ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ اب وہ بجا نہیں لا سکتا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو نہانے کی ضرورت ہو, تو ابھی ایک مثال اپنے جنبی کی دی ہے, تو اسی طرح یہ جس طرح کوئی مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے
جی.
یعنی عورت کے مطلب حیض و نفاس کی حالت میں ہے, یا وہ کسی بھی جگہ سے مرد یا عورت پر اگر غسل فرض ہو, یعنی اب اس پر نہانا جو ہے شرعاً ضروری ہے, تو ایسے شخص کے لیے یا ایسی مرد یا عورت کوئی بھی ہو, اس کے لیے جو باتیں ممنوع ہیں میں الگ الگ عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک, اس کو مسجد میں جانا حرام ہے, کہ اس حالت میں اگر وہ مسجد جائے گا تو بلا حاجت شرعیہ اگر کوئی اس طرح مسجد میں جاتا ہے تو حرام ہے. اسی طرح جس طرح اسے مسجد میں جانا حرام ہے, اسی طرح اسے طواف کرنا بھی حرام ہے. نمبر تین, قرآن مجید چھونا, اگرچہ اس کا وہ سادہ حاشیہ یا جلد جو قرآن پاک کی ہوتی ہے یہ ہو,
یا آیت کا حصہ ہو یا صفحے کا حصہ.
ہاں, جیسے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے یہ کتاب ہے, تو اب اس جو قرآن پاک اگر ایسے ہوگا تو اصل جو قرآن پاک جو لکھا ہے وہ تو اندر ہی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اندر والا حصہ وہ چھوئے, بلکہ جو باہر کی جو یہ جلد ہے اسے بھی نہیں چھو سکتا. یعنی جو کتاب قرآن کریم کا مطلب وہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے, تو اس کو چھو نہیں سکتا, یہ بالکل نہیں چھو سکتا. اس کی جلد ہو یا مطلب سادہ حاشیہ کچھ بھی ہو, اس کتاب کو یہ بالکل نہیں چھو سکتا. اسی طرح قرآن پاک کو جس طرح یہ چھو نہیں سکتا, اسی طرح اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا, اگرچہ وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہو یا زبانی پڑھ رہا ہو, دونوں حالتوں میں یہ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتا. البتہ اگر قرآن پاک کی وہ آیات کے جو ثنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے, اگر ان کو یہ پڑھتا ہے اور اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی ہے, یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کا بیان ہے, جیسے آیت الکرسی اگر اس کا کوئی ترجمہ بھی کرے نا تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, تو اب یہ جو آیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے, ثنا پر مشتمل ہے. اس طرح کی آیات کے جو ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر انہی آیات کو وہ قرآن پاک کی نیت کر لیتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں, اس نیت سے اگر ان کو پڑھے گا تو اب یہ گناہگار ہوگا, حرام ہے اس کے لیے. اسی طرح کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ کسی صفحے کے اوپر جو ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے تو اس آیت والے حصے کو بھی نہیں چھو سکتا. یعنی قرآن پاک نہیں ہے, کوئی دینی کتاب ہے یا دنیاوی کتاب ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت چھپی ہوئی ہے تو اس آیت کی جو جگہ ہے وہاں پر نہیں چھو سکتا. اب اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ جس طرح جیسے مثال کے طور پر یہ ایک صفحہ ہے, اب اس کے اس جگہ پر آیت ہے, اس طرف آیت نہیں ہے, تو جس طرح اس جگہ کو نہیں چھو سکتا اسی طرح دوسری طرف بھی نہیں چھو سکتا.
آگے پیچھے دونوں طرف نہیں چھو.
ہاں آگے طرف آگے اور پیچھے دونوں طرف اگر یہ چھوئے گا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا. اگر یہ جان بوجھ کر اس طرح چھوتا ہے تو جب بھی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کہیں میں قرآن کریم کے جو آیات آگے آئیں گے, بالخصوص اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے جو پڑھنے والے ہیں, مطلب وہ جو عام طور پر مدارس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو طلبہ ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ وضو باوضو ہوتے ہیں لیکن وہاں پر تو اس کا کوئی سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے, یا وہ بے غسلے ہوں, یعنی یہ آیت کے چھونے والا تو بے وضو کے لیے بھی جائز نہیں ہے, تو با یعنی جو بے غسل ہے اس کے لیے بدرجہ اولا منع ہے, حرام ہے اس کے لیے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ وہاں پر جو ہے یہ جو کتابوں کے اندر آیت آئے تو اس کو بالکل نہ چھوا کریں. اسی طرح اس حالت میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح بعضوں کا تعویذات جو ہیں وہ ان کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں تو اس تعویذ کو بھی یہ نہیں چھو سکتے. المختصری کے قرآن کریم فرقان حمید کو یہ نہیں چھو سکتے. اسی طرح اس حالت میں نماز پڑھنا یہ بھی حرام ہے, اور لیکن اگر اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تو وہ جائز ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ نے یہ چند چیزیں جو بیان فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا, اور چند احتیاطیں بھی بیان کی گئیں کہ جس پر نہانا شرعاً لازم ہو فرض ہو تو یہ امور بجا لانا اس کے لیے جائز نہیں. غسل فرض ہو جاتا ہے, ایک ضرورت اس کی درپیش رہتی ہے. اس کے فرائض کیا ہیں اور ان کی تفصیل کچھ آپ ارشاد فرما دیں, کیونکہ عموماً جو معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ہر ایک کو ویسی معلومات نہیں ہوتی جیسا کہ ہونے چاہیے. اور فرض کسی شے کے اندر وہ ایک عمل ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ پایا جائے تو وہ شے ہی ناکارا ہو جاتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. جیسے کہ غسل کا اگر کوئی فرض چھوٹ جائے گا تو اب اس کا غسل ہی نہیں ہوگا. اب وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غسل کر چکا لیکن در حقیقت وہ بے غسلہ ہی رہتا ہے. تو غسل کے اگر فرائض بیان ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت مفید ہوں.
یہ آپ نے بھی جو بات فرمائی نا بہت پیاری بات فرمائی کہ فرض وہ شے ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو غسل ہی نہیں ہے. یعنی وہ کسی بھی عبادت کے اندر فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو وہ چیز نہیں ہے. جس کی شاید وہ موٹی سی مثال ہے کہ اگر یہ صفحہ جو ہے یہ اس پین کے اوپر رکھا ہوا ہے, اگر یہ پین کو ہٹا دیں گے تو یہ نیچے گر جائے گا. پلر ہے اس کا, یہ فرض ہے, جب یہ پلر کو ہٹا دیں گے تو چھت گر پڑے گی. تو اسی طرح ابھی جیسے میں نے جو عرض کیا کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو اب ایک مثال دے رہا ہوں, پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں. غسل کے جو ہے وہ تین فرائض ہیں. نمبر ایک کلی کرنا, اور نمبر دو یہ کہ ناک میں پانی چڑھانا, اور نمبر تین تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. اب یہ جو تین فرض ہیں, اب اگر ان میں سے کسی بھی ایک فرض میں کمی رہ گئی, اگرچہ اس نے پورا بدن دھو لیا, اس نے ناک میں پانی چڑھا لیا, کلی نہیں کی, یا کلی کر لی ناک میں پانی نہیں چڑھایا, یا ناک میں تو پانی چڑھایا لیکن جس طرح چڑھانا چاہیے تھا یوں نہیں چڑھایا اور ناک کا کچھ حصہ اس کا خشک رہ گیا, تو اب یہ بھلے ایک بال برابر بھی اس کا حصہ جو فرض تھا اس پر وہ خشک رہ گیا تو اب اس کا حکم اور جس نے بالکل غسل نہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں. جس طرح اس بے غسلے جس نے بالکل غسل نہیں کیا اس کے لیے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے, اسی طرح جس کے غسل میں کمی رہ گئی, جو حصہ دھونا اس پر فرض تھا اس نے اس کی بے احتیاطی کرتے ہوئے اس کو نہیں دھویا, تو اب جو ہے وہ اس کا بھی قرآن پاک کو چھونے کا وہی حکم ہے.
کچھ تفصیل بیان ہو جائے. تو آپ نے فرائض بیان کیے, تین فرض ہیں, اب ہر فرض کی اگر کچھ ڈیفینیشن تفصیل کے ساتھ.
یہ کلی کرنا ہے, تو اب کلی کرنے کے اندر सिर्फ वो एक पानी लेके पिच करके वो गिरा देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए बिलखुसूस जो मतलब एहतियात की जहाँ पर ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर दाढ़ों के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर एहतियात की हलक तक जो है वो इसको तर करना है। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा करना सुन्नत है, लेकिन अगर रोज़ा है तो भले गरगरा ना करें, लेकिन अच्छे तरीके से 3 दफ़ा अगर ये मुकम्मल तौर पर वो जिस तरह पानी लेकर पानी को घुमाते हैं ना कि दांतों के खिड़कियों के अंदर और जो जो जगह यानी मुंह का जो मुकम्मल हिस्सा है इसमें कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पर इसका पानी ना बहा। इसी तरह जो है ये नाक में जहाँ से ये सख्त हड्डी शुरू हो रही है, अगर ये थोड़ा सा ये दबाएंगे ना तो इनकी सख्त हड्डी शुरू हो रही है, तो ये सख्त हड्डी जहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक पानी पहुँचना फ़र्ज़ है, हत्ता के इसके अंदर जो बाल आते हैं इनका धोना भी फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी धुला बेधुला रह गया तो इसका गुसल नहीं हुआ। अब इस हालत में ना मस्जिद में जा सकता है, ना कुरान पाक को छू सकता है, ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना कुरान पाक पढ़ सकता है, ना देकर ना ज़बानी। तो इसलिए जो है ये नाक के अंदर अगर बेहतर ये कि अगर रोज़ा ना हो तो पानी लेकर ये उसको सूंघेंगे ना तो ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा, जब उठेगा तो इंशाल्लाह चंद दफ़ा ये करेंगे तो ये जो है इनका नाक धुल लेगा। इसी तरह जब ये अपने ज़ाहरी बदन पर जो है ये पानी बहाएंगे तो इसके अंदर ये ख्याल रखें कि जैसे मिसाल के तौर पर बगलों के नीचे यहाँ पर ख्याल रखें, इसी तरह जो है वो रानों की जो गोलाई वाली जगह है वहाँ का ख्याल रखें, इसी तरह जो है अगर बिलफर्ज कोई बैठ कर नहाता है तो फिर ये जो घुटनों के जो ये और ये रान और पिंडलियों के जो मिलने की जगह है इसका ख्याल रखें, इसी तरह पुश्त का अच्छे तरीके से ख्याल रखें कि यहाँ पर मेरा पानी बहाए, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक कोई ज़र्रा बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए। और धुलने से मुराद ये नहीं कि पानी चपड़ लिया जाए और धुलना हो जाएगा, धुलने धोने की तारीफ ही होती है कि उस जगह पर कम अज़ कम 2 कतरे पानी बह जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि एक जगह वो यानी ये कतरा बहता बहता यहाँ चला गया, इसी जगह एक और कतरा चला गया, तो जहाँ तक ये दोनों कतरे बहते चले गए ये जगह धुल गई। तो यहाँ जब वो पानी अपने ऊपर एहतियात के साथ बहाएंगे इसका मीनी बेहतर ये है कि वो पानी नहाने से पहले जिस तरह वो तेल को आदमी वो चपड़ लेता है तो तेल की तरह अपने जिस्म पर बिलखसूस सर्दियों के अंदर वो पानी चपड़ लेंगे तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि पानी बआसानी सब जगहों पर पहुँच जाएगा, अंदाज़ा होगा कि जब वो पानी बहाते हैं तो ये कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, कुछ इधर जा रहा होता है, यानी लाइनों की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर इस यहाँ पर इन्होंने वो मल लिया होगा, चपड़ लिया होगा, तो अब ये पानी एक साथ चला जाएगा। तो अगर
ये
उससे
तीसरा
पहले
फर्ज है।
हाँ यानी मतलब आसान से है वैसे वो, एक मतलब वो सुना है कि वो किसी को वो यानी दुनियादार किस्म के आदमी से पूछा अभी गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं, बोला 3 हैं, बोला कौन कौन से, बोला तौलिया साबुन और पानी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन फ़राइज़ का आमतौर पर पता नहीं होता। तो ये 3 फर्ज जहन में रख लें और ये भी
इंशाल्लाह
जहन रखें कि हमें इसको एहतियात से करना है, नाक में पानी डालना, मुंह में पानी डालना यानी कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम
तमाम
ज़ाहरी
ज़ाहरी
बदन
जुज़ान
पर
का
पानी बहाना।
अच्छी तरह से धोना। तो आपने तफसील के साथ गुसल के फ़राइज़ को समाप्त किया, तो ये वो 3 बुनियादी बातें हैं कि जिनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक शय भी नामुकम्मल रह गई, कोई एक फ़र्ज़ भी मुकम्मल अदा ना हुआ तो गुसल सिरे से नहीं होगा। ये तो फ़राइज़ की बात थी, लेकिन मुसलमान को हर काम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। फ़राइज़ होते हैं, अशिया में वाजिबात होते हैं, फिर उसके साथ साथ सुनन और मुस्तहबात भी होते हैं कि ये फ़र्ज़ तो है लेकिन इसको अदा कैसे किया जाए। और हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक इस काम को करने के बारे में क्या है, ये भी हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। और सुन्नत पर अमल करना इसका जज्बा भी हमारे दिलों में होना चाहिए। दावत इस्लामी सुन्नतों की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है। हम जब भी बयान करते हैं दावत इस्लामी का नाम तो साथ ही आपने ये भी लफ्ज़ सुना होगा कि सुन्नतों की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, कि सुन्नत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने का हुक्म दिया गया। और फ़राइज़ हम जब बयान करते हैं, सुनते हैं, तो अब उस पर अमल कैसे करना चाहिए ये हमें सुन्नत से मालूम होगा। तो आइए सुनते हैं कि गुस्ल करने की सुन्नतें क्या हैं, यानी किस तरीके से ہمیں غسل کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہو جائے اور اس کے ضمن میں کچھ آداب ہوں تو بیان فرما دیں.
شریعت نے جس طریقے سے ہمیں غسل سکھایا ہے اس کی ترتیب عرض کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کیجیے. ایک دفعہ سن کر اگر یاد نہ رہے تو کتابیں موجود ہیں, بالخصوص امیل سنت دامت برکاتہم علیہ کی کتاب نماز کے احکام جی. اور اس میں موجود رسالہ غسل کا طریقہ
ماشاءاللہ. اس میں نماز کے احکام نامی کتاب,
نماز کے احکام نامی کتاب, اس میں رسالہ موجود ہے غسل کا طریقہ. اس میں الحمدللہ غسل سے متعلق آسان انداز میں معلومات دی گئی ہیں
ماشاءاللہ,
اور بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے. تو غسل کرنے کی جب کبھی حاجت ہو تو سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے, اور نیت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ نیت کریں زبان ہلائے بغیر, دل میں نیت کریں. زبان ہلائے بغیر دل میں نیت کرنے کی وجہ یہ بیان کی, ایسے تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, مگر عموماً کہ کیونکہ غسل خانے میں جا کر انسان کپڑے اتارتا ہے, برہنہ ہوتا ہے, تو برہنہ ہونے کی حالت میں جو ہے وہ کلام کرنا, کوئی دعا پڑھنا یہ منع ہوتا ہے. برہنہ ہو یا کوئی بدبودار جگہ ہو تو ان جگہوں پہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرنا, کوئی دعا پڑھنا یہ منع ہے. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ بغیر زبان ہلائے اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں, تو دل میں اس طرح نیت کر لیجئے. بعض عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا.
غسل کے بارے میں کیا, برتن پاک نہیں ہوتا جب تک 7 دفعہ کلمہ نہ پڑھا جائے؟
جی ہاں,
ہاتھ دھوتے ہیں تو اب وہ جب تک 3 دفعہ کلمہ نہ پڑھا جائے تو ہاتھ پاک نہیں ہوتا, یہ بھی عوام میں مشہور
جی ہے. ہاں, یہ اتنا بھی مشہور ہے, تو آج اس کو اگر یہ غلط فہمی تھی تو دور کر لیجئے کہ غسل کے لیے کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں نیت آپ کریں, اور نیت کرنا سنت ہے. فرائض ابھی بیان کیے گئے جو فرائض ہیں جن کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں.
ٹھیک ہے, نیت کر لی, اب سب سے
نیت کرنے کے بعد جو ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک دھو لیں گے. یہ کلائی کے جو جوڑ ہیں یہ پونچے کہلاتے ہیں, یہاں تک آپ دھو لیے. اس کے بعد جو ہے استنجی کی جو جگہ ہے اس کو آپ دھو لیں. پھر اگر کسی جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے تو اس کو دور کیجئے. اس کے بعد نماز کا سا وضو کیجئے. مراد یہ کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیجئے. جب ہم نماز کا سا وضو کریں گے, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو دھونا کلائیوں سمیت, ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, تو اس دوران ہمارے 2 فرائض جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے. ایک کلی کرنے کا فرض اور ایک ناک میں پانی چڑھانے کا فرض. تو یہاں وہی احتیاطیں جو ابھی بیان کی گئی ان کو ملحوظ رکھا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دائیں کندھے پر جو ہے پانی بہانا ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک احتیاط ابھی بیان کی گئی کہ پانی کو تیل کی طرح چپڑ لیں, خصوصاً سردیوں میں. تو یہ ہوگا کہ جسم کے تمام حصوں پہ پانی جو ہے بآسانی پہنچ سکے,
پہنچ جائے گا. اور بعض اوقات جلد جو ہے خشک ہو جاتی ہے, جی اس پر پانی صحیح طرح سے بہتا نہیں ہے, خشک رہ جاتی ہے, تو وہ بھی.
ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی کہ جسم کا ایک اپنا ایک ٹمپریچر ہے, ایک درجہ حرارت ہے. عموماً آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی حاجت پڑ جائے تو کچھ دیر تو انسان سوچتا رہتا ہے کہ اب پانی ڈالوں کہ نہ ڈالوں. تو انشاءاللہ اگر اس طریقے پہ عمل کیا جائے گا تو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل کریں گے تو انشاءاللہ ضرر نہیں ہوگا. کہ پہلے پانی کو تیل کی طرح چپڑ لیں تو انشاءاللہ ٹمپریچر جو ہے درجہ حرارت وہ ایسی ڈاؤن ہو جائے گا, اور پانی ڈالیں گے تو انشاءاللہ ضرر نہیں ہوگا. ہر سنت میں حکمت ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں, پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں, پھر اس کے بعد جو ہے تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں. پھر اگر نہانے میں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ بھی کرنی ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو. دوسری یہ احتیاط کریں کہ اگر غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو ٹھیک, اگر کہیں اور نہانے کی حاجت پڑ جائے اور پردے کی جگہ نہیں ہے تو مرد کے لیے ناف سے لے کر اور گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے. اس کا بلا حاجت شرعی کسی پہ ظاہر کرنا یا اس کو کسی کو دیکھنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی.
صحیح.
تو اب اگر ہم اگرچہ ہم شوقیہ غسل کر رہے ہیں تب بھی یہ احتیاط کرنا پڑے گی. فرض غسل کی حاجت ہے تب بھی ہمیں یہ احتیاط کرنا پڑے گی. اگر آپ ساحل سمندر پہ غسل کر رہے ہیں, نہانے کا شوق ہے اس میں غسل کر رہے ہیں, یا بارش میں دل چاہ کے نہا لیا, تو ان دونوں جگہوں پہ جو ہے یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے جہاں بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر یہ احتیاط ضرور کیجئے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت جو ہے وہ
جسم کا یہ حصہ بالخصوص نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس کے لیے صرف کوئی ایک پتلی سی چادر لپیٹ کر دل کو منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ واقعی میں اس میں پردہ ہو رہا ہو، بے پردگی نہ ہو رہی. کیونکہ جب پانی جب کپڑے کو لگے گا تو وہ جسم سے چپک جائے گا. ایک تو جسم سے چپک جانا، ایک یہ بے پردگی، دوسرا اس کی جسم کی رنگت کا ظاہر ہونا،
بالخصوص جب ہلکے کلر کا اگر چادر
وائٹ میں بالخصوص
ہو تو بہت زیادہ.
تو براؤن چادر، کتھئی چادر جو مدنی چادر ہیں، اس طرح کا کلر ہے تو امید ہے کہ اس میں بے پردگی کے امکان کم ہوتے ہیں. اور یہ بھی سنگل نہیں، دو ڈبل تبل طے کر لیے جائے تاکہ بے پردگی کا امکان جو ہے حتی الامکان نہ رہے.
اس کے بعد
دوران غسل گفتگو نہ کی جائے. دوران غسل جیسا کہ شروع میں بیان کیا کہ نیت کرتے وقت بھی، حالانکہ عام طور پر جہاں کہیں نیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے تو وہاں زبان سے کہہ لینا مستحب ہوتا ہے، مگر یہاں یہ بیان کیا گیا کہ زبان سے نیت نہ کی جائے،
دل میں کر،
دل میں کی جائے.
اور یہ جو غسل خانے میں اندر جانے کے بعد یاد آتا ہے تولیہ مانگتے ہیں اور کپڑے مانگتے ہیں،
اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا کہ برہنہ حالت میں جو ہے وہ کلام کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، نہیں کرنا چاہیے. بلا ضرورت، بلا حاجت شرعی کوئی کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اور نہانے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے. تولیہ وغیرہ سے اگر بدن پوچھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی دوران نہانے کے دوران آپ صابن وغیرہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو غسل کے بعد جو ہے دو رکعت نماز ادا کریں، یہ بھی مستحب ہے.
ماشاءاللہ. سنت کے مطابق غسل کیسے کیا جاتا ہے آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی کی زبانی سنا، اور اس کے ساتھ کچھ آداب بھی بیان ہوئے، بالخصوص ستر کے حوالے سے، اپنے ستر کی حفاظت کے حوالے سے. ان چیزوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں، کیونکہ اپنا ستر بلا اجازت شرعی کسی پر ظاہر کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور اس پر جو ہے وہ گناہ ہے، وعید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نہانے کی بات چلی ہے تو بالخصوص جو بارش میں نہانے کے شوقین ہوتے ہیں یا کسی اور ایسے مقام پر جہاں پر مزید افراد بھی جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. سوئمنگ پول ہو یا ساحل سمندر ہو، وہاں پر تو ویسے ہی نہیں جانا چاہیے. اور عموماً جو ہے وہ شرفا ایسے مقامات پر آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں کے مناظر اور وہاں کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شریف النفس شخص وہاں پر جائے اور وہاں پہ وقت گزارے. اور وہاں پر تو ایک تو اپنے ستر کی اگر آپ نے حفاظت کر بھی لی بالفرض، تو جو دیگر لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپنے ستر کی حفاظت کر رہے ہوں، تو جس طرح اپنا ستر ظاہر کرنا یہ ناجائز ہے، اسی طرح کسی اور کے ستر پر نظر کرنا بلا اجازت شرعی یہ بھی ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل حیا کا دامن تھامے رہیں گے تو قلبی سکون بھی محسوس ہوگا، دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت کے بھی انشاءاللہ فوائد ملے گے. حضور یہ شاید فرمائیے کہ غسل میں ہم نے سنا کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ کم از کم پانی بہانا فرض ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، تمام ظاہری بدن پر. اب اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہے، کوئی زخم لگا ہے، کوئی چوٹ ہے، جس پر پانی بہائیں گے تو زخم بگڑ جائے گا یا نقصان ہوگا یا دیر سے ٹھیک ہوگا، کوئی بھی اس طرح کا اندیشہ ہے، تو ایسا شخص اب کیا کرے؟
الحمدللہ رب العالمین، ہماری شریعت جو ہے نا وہ اس میں کافی رعایتیں ہیں. معلوم ہے کہ دھونا ضروری ہے، فرض ہے،
جی جی،
مگر اگر کسی کو ضرر ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے، زخم ہے، اور اس زخم پہ اگر پانی بہائیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہوگا،
جی،
تو اب یہ شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ اس جگہ کو دھونے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر جو ہے آپ مسح کر لیں، وہ آپ کا مسح کرنا جو ہے وہ کافی ہوگا اور دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو جسم کا وہ حصہ جو جہاں زخم ہے تو اس کو اگر نہ بھی دھوئیں، اگر واقعی میں اس پر جو ہے وہ پانی کا بہانا جو ہے وہ ضرر کرتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے اس پر، صحیح اندیشہ ہے، تو اس وقت جو ہے اس کو دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ صرف آپ مسح کر لیں گے اس پر، یعنی گیلا ہاتھ تر ہاتھ جو ہے اس پر پھیر لیں گے آپ، تو آپ کا مسح ہو جائے گا اور وہ دھونے کے قائم مقام ہی ہوگا.
اور جو بقیہ درست حصہ ہے اس کو دھو لیا جائے،
ظاہر ہے اس پہ تو پانی بہانے میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو دھو لیا جائے.
غسل فرض کی صورت میں تو فرض ہے، اس کی صورتیں الگ ہیں، لیکن غسل کبھی سنت اور مستحب بھی ہوتا ہے، تو سنت کب ہے اور مستحب کب ہے، اگر اس کے مواقع بیان ہو جائیں؟
غسل کرنا کب سنت ہے اور کب مستحب ہے؟ تو غسل کرنا جو ہے یہ چار مواقع مطلب لکھے ہیں بہار شریف کے اندر کے جہاں سنت ہے. ایک تو ہے جمعہ کا دن، اس دن جو ہے وہ غسل کرنا یہ سنت ہے. اسی طرح عیدین کے موقع پر، یعنی عید البقرہ اور عید الفطر دونوں عیدین کے موقع پر غسل کرنا. اس کے بعد ہے عرفہ کے دن، اور احرام باندھتے وقت جو ہے یہ غسل کرنا سنت ہے. اور وقوف عرفات، اللہ تعالیٰ نصیب کرے وقوف مزدلفہ اور حرمین شریفین کی حاضری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اسی طرح طواف اور منا میں داخلہ ہو، اسی طرح وہ جب کنکریاں مارنے جائیں گے جھمروں پر وہاں پر، شب برات، شب قدر، اور اسی طرح عرفہ کی رات کو، اور اسی طرح میلاد شریف کی مجلس میں اگر جا رہے ہیں، اجتماع ذکرنات میلاد شریف کے حوالے سے وہاں جا رہے ہیں، اسی طرح کسی بھی مجلس سے خیر جو خیر پر مشتمل ہو وہاں جا رہے ہیں، مردے کو نہلایا ہے، اس کے بعد اسی طرح اگر مجنون تھا اس پہ جنون طاری ہو گیا تھا، تو اب جنون جب اس کا جنون سے افاقہ ہو گیا، اس کے بعد غشی آ گئی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے بعد نشہ، کوئی نشہ ور چیز پی لی یا کسی بھی طرح اس کو نشہ آ گیا تھا، اس کے بعد گناہ سے توبہ کرنے کے بعد نیا کپڑا پہننے کے لیے، اسی طرح جب سفر سے آنے کے لیے، عورت کو جو حیض و نفاس کے علاوہ جو بیماری کا خون آتا ہے استحادہ، اس کے بعد جب یہ بند ہو جائے، اس کے بعد اسی طرح نماز کسوف، خسوف، استسقا، یا جب خوف و ڈر ہو، یا کہیں اندھیرا تاریکی ہے، سخت آندھی ہے، اور یا بدن پر کسی جگہ نجاست لگ گئی اور ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ لگی ہے، تو ان صورتوں میں اس کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے.
مستحب ہے. اور جی. اس میں ایک جو آپ نے صورت بیان کی مردے کو نہلانے کے بعد، تو یہ مستحب ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب مردے کو نہلا کے فارغ ہوتے تو سمجھتے ہیں کہ نہلانے والے جتنے بھی تھے سب پہ غسل فرض ہو گیا. تو غسل فرض ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اسباب میں سے نہیں ہے.
البتہ
جی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر نجاست لگی ہے آپ کے جسم پر تو اس کو دور کیا جائے گا، لیکن مردے کو نہلانے کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا، مستحب ہے. عورتیں ہاتھ پاؤں میں مہندی لگاتی ہیں، نقش و نگار بناتی ہیں، جس کا رنگ بھی ہوتا ہے، کچھ اثر بھی ہوتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں غسل کرنے سے عورت کا غسل اتر جائے گا؟
مہندی جو ہے عورت کے لیے ایک زینت کی چیز ہے، اور عورتوں کو لگانا مباح ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ لگائیں گی تو ثواب بھی پائیں گی. اب یہ کہ اس پر لگانے کے بعد ان کا غسل اور وضو ہوگا یا نہیں،
جی
تو شریعت نے ہمیں یہ رخصت دی ہے کہ ان کا وضو اور غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، بلکہ شریعت نے یہاں تک چھوٹ دی ہے کہ انسان کو جس چیز کی بہار شریعت میں یہ بات موجود، بہار فتح و رضویہ کے حوالے سے تحریر کی، کہ جس چیز کی انسان کو عموماً یا خاص طور پر، عام طور پر یا خاص طور پر ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہے، اب ناخنوں کے اندر لگی ہو، اوپر لگی ہو، یا کسی دھونے کی جگہ اس کی لگی رہ گئی، تو اگرچہ وہ جرم دار ہے، تہ دار ہے، اس کے نیچے پانی نہ بہا، اگرچہ وہ چیز سخت ہے، جیسے آٹا گوندھنے والی اسلامی بہنیں ہیں، تو جب آٹا گوندھے تو اور بے توجہی میں، یا مطلب اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلا اور رہ گیا وہ آٹا، تو بعد میں ان کو پتہ چلا، تو اب وضو اس جگہ پانی بہا لیں گی تو ان کا وضو تو غسل اور وضو ہو گیا، اب جو نماز پڑھی تھی وہ بھی درست مانی جائے گی.
اگر کوئی اسلامی بھائی یہ کام کرتا ہو ہوٹل وغیرہ میں،
ہاں تو اس کے لیے بھی یہی ہے،
اس کے لیے بھی رعایت،
اس کو بھی یہی رعایت ہے. اسی طرح مطلب جو طالب علم ہیں، لکھنے والے ہیں، جن کا روشنائی سے کام پڑتا ہے اور ہاتھ وغیرہ پہ جو ہے وہ روشنائی لگی رہ جاتی ہے، ان کے لیے بھی، اور عورتوں کے لیے مہندی کا جرم جو ہے یہ معاف فرمایا. مزدور ہیں تو ان کے لیے گارا مٹی، جن کی نگہداشت میں بہت سخت حرج ہے،
مشکل ہے،
ہاں دشواری ہے، تو وہ اگر ایسی کوئی چیز لگی رہ گئی تو اس میں جو ہے وضو اور غسل کا حکم دیا جائے گا، اور وہ عبادت جو کی ہے وہ بھی درست مانی جائے گی. ہاں یہ کہ جب نظر آ گئی وہ چیز تو اب اس کو دور کر کے جو اس پہ پانی بہا لیا جائے.
ٹھیک ہے. غسل خانے میں ویسے تو آداب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ آپ الگ کسی بند غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں پھر بھی ستر کا حصہ جو ہے وہ ڈھانپ کر غسل کرنا چاہیے, یہ بات بیان کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص برہنہ نہاتا ہے تو ایسی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنا جو ہے اس حالت میں بھی ممنوع ہے, اگرچہ کہ آپ جو ہے وہ بند غسل خانے میں نہا رہے ہیں, تو اس میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. کیونکہ عموماً جو ہے وہ نہ ہی معمار کا یعنی عمارت بنانے والے کا اور نہ ہی جو عمارت تعمیر کروا رہا ہے گھر بنوا رہا ہے اس کا ذہن ہوتا ہے, دینی سمجھ ہوتی نہیں ہے, اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے, بس وہ ظاہری زیب و زیبائش تو کا خیال رکھا جاتا ہے مگر جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان کی طرف غور نہیں کیا جاتا. تو اب جس طرف زیادہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرف شاور لگا دیا جاتا ہے, اب نہ ہی نہانے والوں کی توجہ ہے نہ لگانے والوں کی توجہ ہے, نہ ہی یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ہمارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو رہا ہے. حالانکہ برہنہ حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اب ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو غسل خانہ ہے اس میں لگا ہوا شاور آیا کہ ایسی رخ پہ تو نہیں کہ جہاں پر ہمارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو رہا ہے, یا عین کعبے کی طرف نہیں, اس کے اطراف میں 45 درجے میں ہمارا رخ آ رہا ہے. کیونکہ کسی بھی جہت کا ادبار جو ہے وہ دونوں پہلوؤں میں 45-45 درجے تک ہوتا ہے. جیسے کہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کی طرف ہمیں خانہ کعبے کی طرف رخ
کرنا ضروری ہے شرائط میں سے.
تو اب یہ کہ جس کا رخ جو ہے وہ 45 درجے کے اندر ہوگا
قبلہ رخ مانا جائے,
جی ہاں درست مانی جائے گی. تو اسی طرح جو بھی 45 درجے کے اندر اگر برہنہ حالت میں آتا ہے تو اس پہ بھی وہی حکم آئے گا جو کہ عین کعبے کی طرف آ رہا ہے. تو یہ احتیاط کیجئے کہ نہ ہی ہمارا رخ عین کعبے کی طرف ہو نہ ہی دو اطراف میں 45 درجے میں آ رہا ہو, بلکہ اس طرح شاور ہو یا بالٹی نہانے کی رکھی ہے یا جس طرح ہم غسل کرتے ہیں تو اس کی ترکیب اس طرح بنائیں کہ ہمارا رخ نہ ہی عین کعبہ کی طرف ہو اور نہ ہی اس کے اطراف میں 45 درجے
آپ نے درست فرمایا. واقعی اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور یہ شاور ہی کے ساتھ مسئلہ نہیں بلکہ معاذ اللہ جہالت کہیں, بے توجہی کہیں, بے حسی کہیں, کیا کس چیز کا نام دے اس کو, یہ ڈبلیو سی لگاتے وقت بھی ہمارے ہاں اس کا جو ہے وہ عموماً خیال نہیں رکھا جاتا الا ماشاء اللہ جس کا مذہبی ذہن ہو. اب غور کریں کہ اگر ڈبلیو سی ہی ایسی ڈائریکشن پر ہے کہ جو استنجا کے لیے بیٹھے گا اس کا منہ یا اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہوگی تو کتنی ایک بری بات ہے, شرن بھی اس کی اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے. اور پھر آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں, پھر مہمان آتے ہیں, کوئی باہر سے آتا ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو معاشرے کے اندر عمومی طور پر دیکھی جاتی ہے, پائی جاتی ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بہت ہمیں چوٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف مدنی مذاکروں میں ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو کہ ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں, کروڑوں خرچ کرتے ہیں, پورے مکان کا ایک نقشہ بناتے ہیں, بلکہ آج کل تو بغیر نقشے کے مکان کم ہی بنتے ہیں اور نقشہ نویس کو پیسے دیے جاتے ہیں, ایک ایک انچ کی اس کے اندر جو ہے نا وہ کیلکولیشن ہوتی ہے اور خوبصورت لگے, اچھا لگے, ہوا دار ہو وغیرہ وغیرہ, ہم ہزار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, خیال نہیں رکھتے تو قبلے کے ادب کا خیال نہیں رکھتے, کتنی ایک بے حسی کی بات ہے. اور بعض اوقات جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کیا کریں جگہ نہیں ہے. آپ کے پاس ڈبلیو سی درست لگانے کے لیے جگہ نہیں, شاور کو درست سمت پر لگانے کے لیے جگہ نہیں, اور اتنی بڑی جگہ جو تھی جو آپ کی مرضی کے مطابق ایک انچ بھی اگر انجینئر یا ٹھیکیدار آگے پیچھے کر دے تو آپ اس کی جان پر آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن بے حسی کہیں کہ ڈبلیو سی ہو یا شاور ہو اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ قبلے سے ہٹ کر ہو اس بات کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور ایک یہ تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے. ظاہر ہے ہر سمجھدار سمجھتا ہے کہ ایک گھر میں استنجا کرنے کی اور غسل کرنے کی کتنی بار حاجت ہوتی ہے, ظاہر ایک استعمال ہے اس کا, تو کتنی مرتبہ ہم خلاف شریعت یہ کام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. تمام اسلامی بھائی کم از کم ایک مرتبہ غور کر لیں کہ آپ کے گھر کا جو ڈبلیو سی لگا ہوا ہے اور شاور کا جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ چیک کر لیں, اگر وہ قبلہ رخ ہے یا جیسا کہ ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ 45 درجے کے اندر بھی ہے تو برائے کرم چند ہزار روپے چند سو روپے خرچ کر لیجئے, لیکن उसको आप दुरुस्त करवा लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। दीनों दुनिया में आप इसके ज़रूर फ़वाद देखेंगे और शरअन भी लाजिम है हम पर इस पर अमल करना। तो अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदारी करेंगे तो हमारे घर में बरकत भी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, दीनों दुनिया में इसकी हमें भलाइयाँ भी मिलेंगी। रिकॉर्डेड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस्लाम भाई ने हमसे क्या सवाल पूछा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम, मैं आदिल लंदन से बात कर रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो एक मर्तबा पानी गुसल में इस्तेमाल हो चुका हो, क्या उससे दोबारा गुसल कर सकते हैं?
जी हुजूर, क्या फरमाएंगे? एक मर्तबा का इस्तेमाल शुदा पानी दोबारा गुसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
वुजू या गुसल में जब एक बार पानी इस्तेमाल हो गया तो शरीयत की इस्तेलाह में उसको मुस्तमल पानी कहते हैं, यानी इस्तेमाल शुदा पानी। अब ये इस्तेमाल शुदा पानी जो है मज़ीद वुजू और गुसल के काबिल ना रहा, हाँ इसको गैर मुस्तमल बनाना है, उसके तरीके हैं मुख्तलिफ कि उसको गैर मुस्तमल किस तरह बनाया जा सकता है।
गैर मुस्तमल बनाना है यानी
दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना है।
तो मैं इस्तेलाहात है ना ये,
जी हाँ,
तो बाज़ औक़ात इस्लाम भाइयों को दुश्वारी हो जाए।
जी हाँ, तो जब इसको दोबारा आप चाहते हैं कि ये इस्तेमाल के काबिल हो जाए, अच्छा जो मुस्तमल पानी था जो हमने वज़ू और गसल में इस्तेमाल किया, जिसको हम कह रहे हैं कि अब ये इससे वज़ू और गसल नहीं हो सकता,
जी
नापाक शरण वो भी नहीं हुआ,
ठीक
अगर उसमें नजासत नहीं है,
सही,
तो शरण वो भी नापाक नहीं है। हाँ अगर नजासत गिर गई है उसमें तो फिर जाहिर है कि वो पानी भी नापाक हो गया और अब वो शरण मुस्तमल ही नहीं बल्कि वो नापाक पानी भी है।
थोड़ा सा फ़र्क बयान कर दें, आपने दो पानी का जिक्र किया कि मुस्तमल है वो नापाक नहीं है, जिसमें नजासत गिर गई वो नापाक हो गया, तो इसमें क्या फ़र्क?
इसमें यह है कि एक होता है मुस्तमल पानी, ये पाक ही होता है पानी,
सही,
मगर जो है वो वुजू और गुसल के
काबिल नहीं है, और काम कर सकते हैं
जैसे कि बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, फर्श वगैरह धोना है,
सही,
तो ये आप सब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये चीज़ें नापाक नहीं हो जाएंगी,
ठीक।
और अब दूसरा जो है वो
नापाक
पानी, जिसको ये नापाक पानी है इसका अगर इस्तेमाल हम करेंगे तो जाहिर है जिन जिन चीज़ों में हम इस्तेमाल करेंगे तो उन चीज़ों को भी ये नापाक
कर देगा,
तो इस्तेमाल के काबिल नहीं। तो अब जो मुस्तमल पानी है इसको हम ये चाहते हैं कि ये काबिल इस्तेमाल हो जाए, दोबारा वज़ू और गुसल के लायक हो जाए। हमारे पिछले सिलसिलों में भी सवाल किया गया था, इसका तरीका भी बयान किया गया था और ये बताया गया था कि दो तरीके आमतौर पर इसके होते हैं, और एक ये कि इस मुस्तमल पानी में गैर मुस्तमल पानी यानी जिससे वज़ू और गुसल नहीं किया गया तो वो पानी हम जो है इसमें मिला लें उससे ज़्यादा, मसलन आधी बाल्टी पानी जो है वो था जिससे वज़ू किया गया था, तो अब आधी बाल्टी से कुछ ज़्यादा पानी जो है हम वो पानी मिला लें जो कि अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, वज़ू और गुसल में इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर ये पानी दोनों जब मिला लेंगे तो हम ये पानी जो है दोनों काबिल इस्तेमाल हो गए, यानी अब वज़ू और गुसल के काबिल हो गए। दूसरा तरीका ये बयान किया जाता है कि इसको हम जारी पानी के हुक्म में लेके आए हैं, और उसका तरीका ये है कि हम उस पानी को टोटी वगैरह के नीचे रख दें ताकि उससे पानी जो है वो आए उसके अंदर पानी, और वो जो बर्तन है वो भर के कुछ बह जाए, जिस वक्त वो ये बर्तन भर कर कुछ बहेगा तो हम अब ये कहेंगे कि ये पानी जो है वो जारी पानी के हुक्म में हो गया, जिस तरह के समंदर का पानी होता है, बारिश का पानी होता है और बड़े बड़े दरियाओं का पानी होता है, तो उस पानी के हुक्म में आ गया। तो अब ये जो मुस्तमल की जो सिफत आ गई थी यानी कि अब ये वज़ू और गुसल के काबिल नहीं रहा था, अगरचे कि पाक था, कोई ऐसी बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी इसमें कि क्यों ये वज़ू और गुसल के काबिल नहीं रहा, तो अब वही वस्फ जो है इसमें लौट आया, अब ये दोबारा से जो है वज़ू और गुसल के काबिल मान लिया जाए।
यहाँ पर थोड़ी सी एक वजाहत चाहूँगा कि हमारे कॉलर ने ये सवाल किया कि जो पानी जो है वज़ू और गुसल से बच गया तो अब दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, और आपने तरीका भी बयान किया। तो अगर कोई शख्स बाल्टी के अंदर पानी है और मग वगैरह से नहा रहा है जबकि उसके अंदर वो हाथ वगैरह नहीं डाल रहा, तो अब वो जो बाल्टी के अंदर पानी बच गया है, अब एक डेफिनेशन के हवाले से देखें तो वो भी गुसल से बचा है,
जी हाँ,
यानी उस बाल्टी में से मैंने गुसल किया बिलफर और वो बच गया, तो क्या वो भी मुस्तमल हो जाएगा?
हाँ, जो बाल्टी में पानी था अब ऐसे तो बचा तो पूरी टंकी जो बच जाती है,
जाहिर है।
तो अब अगर यही मतलब सोचा जाए कि भाई ये बाल्टी में जो पानी बचा है ये तो अब इस्तेमाल शुदा हो गया, इसको फेंक दें माज़ल्ला, तो फिर उस टंकी का क्या करेंगे पूरे?
ऐसा अलबत्ता ये है कि बाल्टी में अगर पानी है और किसी बे गुसले या बे वजू का उसके अंदर हाथ वगैरह चला जाए।
जी हाँ, बहुत आसान अंदाज में नमाज के अहकाम में बताया गया है कि बे वजू या बे गुसले शख्स का हाथ, उंगली, नाखून या जिस्म का वो हिस्सा जो कि वजू या गुसल में धोया जाता है, वो दाह दर दाह से कम पानी, तो मसलन बाल्टी का पानी, तो उस पानी में अगर बेवजू शख्स का बेधुला हाथ जो है चला गया, उंगली चली गई, नाखून चला गया, तो अब ये पानी जो है वजू गुसल के लायक नहीं रहेगा। ये भी एहतियात कीजिए, और ये भी साथ में एहतियात कीजिए कि आपकी बाल्टी जो है वो ऐसी जगह पर रखी हो कि कोशिश करें कि उसमें वो छींटे भी उड़कर ना जाए।
सही,
कहीं ऐसा ना हो कि नापाक
छींटे
छींट गिर चली जाए या वसवसे आए, वसवसों का शिकार हो। और फिर ये कि एक हुक्म पर जो है वो मुस्तमल पानी का हुक्म नापाक का भी है, तो बचना यूँ भी मुस्ताहब है कि वह अगरचे मुस्तमल है फिर भी ना गिरने दें, फिर भी बचें इससे।
माशाल्लाह, तो वुज़ू और गुस्ल से बचे हुए पानी के बारे में आपने अहकाम समाअत किए, उनके बारे में क्या हुक्म है और उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का क्या तरीका होता है, इनको जहन नशीन रखिए और इसके मुताबिक अमल कीजिए। गुस्ल फ़र्ज होने के बाद फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग सुस्ती के मारे या किसी भी वजह से ताखीर का शिकार हो जाते हैं, कई कई घंटे जो है वो गुस्ल नहीं करते, तो ऐसी हालत में वक्त गुजारना कैसा, इसके बारे में शरीयत मुतहरा में क्या हुक्म देती है?
गुस्ल फ़र्ज होने के बाद बिला वजह ताखीर करना, यूँ तो देखा जाए तो मतलब ये कि आम हालत में एक नापसंदीदा बात है, मगर नमाज का वक्त अगर निकल रहा है तो
ज़ाहिर
तो इतनी ताखिर कर दी कि नमाज का वक्त निकल रहा है तो फिर तो सख्त गुनाहगार होगा, और माज़ल्ला नमाज ही कज़ा कर दी तो फिर तो बहुत ज़्यादा सख्त गुनाहगार होगा। यहाँ आम हालत में भी ताखिर बिला वजह नहीं करनी चाहिए। बाहर शरीयत में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजह करीम से रिवायत बयान की गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका यानी फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर, कुत्ता और जुन हो, यानी जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो, यानी रहमत के जो फरिश्ते हैं वो उस घर में दाखिल नहीं होते कि जिसमें तस्वीर मौजूद हो या कुत्ता मौजूद हो या ऐसा शख्स मौजूद हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज है। एक और हदीस पाक बयान की उन्होंने, फरमाया कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन शख्सों से रहमत जो है करीब नहीं होती, एक काफिर का मुर्दा और एक खुलूक में लुथला हुआ। खुलूक कहते हैं एक खुशबू को जो कि एक ऐसी खुशबू से होती है जो कि मर्द के लिए इस्तेमाल करना जिसका जायज़ नहीं होता, ज़ाफ़रान से बनाई जाती है खुशबू, इसका मर्द को इस्तेमाल जायज़ नहीं होता, तो उस खुशबू, वो खुशबू जिसने लगाई हुई है वो, और जब उस पर जब जुनब यानी ऐसा शख्स जो कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज है, तो इन तीन शख्सों के मुतालिक बताया गया कि तीन शख्सों से जो है वो अल्लाह की रहमत करीब नहीं होती, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही गुस्ल फ़र्ज हो हत्तल इम्कान जो है कोशिश करके गुस्ल कर लेना चाहिए। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैह ने रिसाला गुस्ल के तरीके में बहुत प्यारी हिकायत बयान की मैं सादत के हवाले से, और बुज़ुर्गान दीन का अमल मरहबा हमारे लिए जो इसमें बहुत ज़्यादा अमल का जज्बा मिलता है कि एक मरतबा उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला को गुस्ल की हाजत हुई तो आप के नफ्स ने कुछ सुस्ती दिलाई, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने नफ्स को सज़ा देने के लिए ये किया कि कपड़ों समेत सख्त सर्दी की रात में गुस्ल किया, और फिर अपने नफ्स से कहा कि मैं कपड़े भी जिस्म पर ही सुखाऊंगा। तो गोया कि जो नफ्स इबादत में अल्लाह के अहकाम का अमल करने की में सुस्ती करे उसकी ये सज़ा कि अब रात में सख्त पानी से रात में ही और ठंडे पानी से गुस्ल किए करना है, और साथ में कपड़े समेत गुस्ल करना है, और कपड़े सुखाने भी नहीं लेते थे, कपड़े भी जिस्म पे सुखाने, तो इतनी सख्त सज़ा दी। तो हम अगर इतनी सख्त सज़ा ना दें तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके, और आजकल जिस तरह की सहूलियात हैं
जी
गीज़र वगैरह गर्म पानी आसानी से मैसर हो जाता है, तो ताखीर नहीं करनी चाहिए।
गुस्ल में ताखीर के हवाले से तफसील के साथ आपने अहकाम सुने, एक और रिकॉर्डेड कॉल की तरफ बढ़ते हैं।
دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر نے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عتیق یو کے سے بات کر رہا ہوں. میں نے غسل کے اوپر ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یا غسل کرنے کے بعد وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
یو کے سے اسلام بھائی کی کال تھی, اور یہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ غسل کر لیا تو کیا اس میں ہمارا وضو بھی ادا ہو گیا یا اس کو الگ سے ہمیں ادا کرنا ہوگا؟
یہ واقعی جو نا عوامی غلط فہمی ہے. بہرحال غسل اگر کسی نے جو طریقہ بھی یہاں پر بیان ہوا اس کے مطابق اگر کسی نے غسل کر لیا, یہ میں بار بار کروں کہ جو غسل کا طریقہ بیان ہوا اس کے مطابق اگر کسی نے غسل کر لیا تو اب اس کو نماز کے لیے وضو کرنے کی بالکل حاجت نہیں, کیونکہ غسل جب کر لیا تو آٹومیٹکلی اس کا وضو بھی ہو گیا, کیونکہ وضو دراصل جو اس کے مطلب جو اعضاء ہیں چند اعضاء ان کے دھونے کا نام ہے, تو غسل کے اندر تو وہ دھل گئے ہیں, تو لہذا غسل اگر ہوا تو اس کے اندر وضو بھی ہو جائے گا.
جبکہ درست طور پر کیا ہو تو وضو کے بھی فرائض ادا ہو جاتے ہیں, لہذا الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
السلام علیکم. اسلم اتاری ملاوی ساؤتھ افریقہ سے. ماشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے یہاں ملاوی افریقہ میں بہاریں ہیں, الحمدللہ ہم اس سے خوب خوب فیضیاب ہو رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہم صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور سوال یہ تھا کہ ہم جب بالٹی کے ذریعے غسل کرتے ہیں تو بالٹی سے پانی نکالنے کے لیے ہم مگے کا استعمال کرتے ہیں, اور اب ہمارا ہاتھ اس وقت گیلا ہوتا ہے, تو گیلے ہاتھ کے ذریعے مگ سے ہم بالٹی سے پانی نکالتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ دوبارہ بالٹی میں گر جاتے ہیں. اب یہ جو پانی کے چھینٹے ہمارے ہاتھ سے بالٹی میں گرتے ہیں, اس سے بالٹی کا پانی مائع مستعمل ہو گیا یا اس سے ہمارا غسل ہو جائے گا؟
جزاک اللہ. ساؤتھ افریقہ سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی تھی, یہ ریکارڈڈ کال تھی, اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور وہاں پر بیان کیا کہ مدنی چینل کی خوب بہاریں ہیں, دنیا بھر میں بہاریں, اللہ تبارک و تعالی مزید عام فرمائے. آپ بھی دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے رہیے. سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی برتن میں سے پانی لے کر غسل کر رہے ہوں اور گیلے ہاتھ یا جسم کا کوئی قطرہ جو ہے پانی کا وہ اس میں گر جائے تو کیا یہ پانی مستعمل ہو جائے گا, اس کے بارے میں کیا حکم؟
پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بے غسلہ نہانے لگے نا تو اس سے پہلے اگر یہ بالٹی سے وہ مگ نکالنے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرے کہ پہلے ہاتھ دھو لے,
الگ سے ہاتھ دھو لے.
ہاں, اگر اس نے بے دھلا ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا یا ایک پورا ہی ڈال دیا, اب یہ تمام کا تمام پانی جو ہے نا یہ ہو گیا مستعمل پانی, استعمال شدہ, اور یعنی مطلب اس کے ذریعے اب بھلے یہ جتنا مرضی نہا لے یہ نہایا شرع نہیں ہے, یعنی ابھی یہ شریعت کے اعتبار سے یہ بے غسلہ ہی ہے,
غسل نہیں اترا اس کا,
نہیں ہوا ہے غسل, ہوا ہی نہیں ہے بالکل. تو اس لیے یہ احتیاط ضرور کریں کہ جب بھی مگ اس میں یعنی وہ ہاتھ ڈالیں تو پہلے ہاتھ دھو لیں. جب یہ ہاتھ دھل گیا نا, دھلا ہوا ہاتھ کیا مطلب یہاں تک بالفرض دھول گیا اور پورا ہاتھ اس نے اندر ڈال دیا ہے بغیر کسی نیت کے, تو اب جو ہے یہ اس کے مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا, اب یہ اس میں سے نکال سکتا ہے.
اور جو انہوں نے پوچھا کہ وہ بھلے چھینٹے گرتے رہیں,
اب یہ نہاتے وقت چھینٹے گرے
نہیں, وہ جو ہاتھ گیلا ہے اس پر پانی کے قطرے ہیں مثال ہے, اب وہ اس نے مگ ڈالا پانی نکالنے کے لیے, اب جو قطرے تھے وہ اندر گر گئے, تو
اب یہ جو قطرے گرے نا یہ دو صورتیں ہیں سیدھی سیدھی, یہ ہر جگہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو آسانی ہوگی. جو قطرے پانی میں اس بالٹی میں گرے وہ مطلب دو طرح کے ہوں گے, یا تو وہ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے, یعنی مثال کے طور پر ہاتھ پہ کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے وہاں اس جگہ پانی لگا ہوتا وہ پانی کے قطرے اس میں گرے, یہ صورت ہوگی, یا نارملی صاف ستھرا ہاتھ ہے اس کو اس کے اوپر پانی لگا ہوتا وہ گرا, یعنی دو ہی ہوں گے, یہ تو پانی اس میں جو گرے گا اس کو یہ تو پتہ ہوگا یہ ناپاک گر رہا ہے یا پاک گر رہا ہے, تو اگر تو وہ ناپاک پانی تھا یعنی نجاست لگی ہوئی تھی اور اس جگہ سے لگ کر وہ پانی اس بالٹی میں گرا تھا تو یہ تو ہو گیا ناپاک, تو اب تو واقعتاً جو ہے نا وہ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو قطرے ہیں وہ پاک پانی تھا, یعنی اس پہ کوئی ظاہری نجاست جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی تھی ہاتھ پر, اور اب اس کے تھا ٹچ ہو کے پانی میں گرے, तो अब जो है ये ध्यान नशीन कर लें कि ये जो कतरे गिरे हैं ये कतरे मुस्तमल पानी था, और वो बाल्टी के अंदर जो पानी है ये गैर मुस्तमल है। इसको जो पानी जो इस्तेमाल के काबिल होता है इसको बोलते हैं मुतलक पानी, जो इस्तेमाल जिसको हमने शरीयत ने इजाज़त दी कि इस पानी को इस्तेमाल करोगे तुम्हारा वुजू और गुसल हो जाएगा, उस पानी को बोलते हैं मुतलक पानी। तो अब ये जो मुतलक पानी है ये और इसके जो ये कतरे गिरे हैं जो मुस्तमल पानी था, तो अब ये मुस्तमल पानी जो है ना ये थोड़ा सा है जबकि जो मुतलक पानी है ये ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत के अंदर जबकि मुतलक पानी ज़्यादा हो और मुस्तमल पानी कम हो तो वो तमाम का तमाम पानी जो है ये मुतलक पानी के हुक्म में है। इस तरह इन कतरों के गिरने से उस पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता एहतियात यही करे कि नहाते वक्त भी और जब इस तरह ये मग उसके ज़रिए निकाल रहा है तो उस वक़्त भी जो है ये इसका मतलब जो कतरे हैं ये उसके अंदर ना गिरें। इसके अगर ये थोड़ी कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह अज़्जवजल इसकी एहतियात हो जाएगी। अगर ये शावर के ज़रिए नहाते हैं तो उसमें ये आसानी है कि जो शावर के ज़रिए नहाएंगे तो अब ये बाल्टी वाला वो सिलसिला ना रहेगा।
जज़ाकअल्लाह, आपने तफसील के साथ हमारे इस्लाम भाई के मसले का जवाब अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी तमाम ज़िंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्म व अमल की बहारें आपको देखने को मिलेंगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।